يا شعر عارف بالله حضرت مولانا الشيخ حكيم محمد اختر صاحب دعوة بركاته.
گناہوں سے جو ظالم شاد معلوم ہوتا ہے گناہوں سے جو ظالم شاد معلوم ہوتا ہے مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں خون تمنا سے جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں خون تمنا سے وہ ظالم ننگے روبا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے وہ ظالم ننگے روبا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں خون تمنا سے وہ ظالم ننگے روبا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے جو کر لے نفس امارا کو قابو میں تو وہ سالک جو کر لے نفس امارا کو قابو میں تو وہ سالک فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے جو کر لے نفس امارا کو قابو میں تو وہ سالک فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے یہ خاکی ذکر کی برکت سے ہے فوق اس سما لیکن یہ خاکی ذکر کی برکت سے ہے فوق و سما لیکن زمین پر بھی نزول آسمان معلوم ہوتا ہے زمین پر بھی نزول آسمان معلوم ہوتا ہے
خاکی سے مراد خود انسان ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاک سے پیدا کیا ہے مٹی سے بنایا ہے لیکن جب انسان کام اچھے کرتا ہے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو فوق السما آسمان سے اوپر پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کے جو اعمال ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنی طرف اٹھا لیتے ہیں تو فوق السما ہوتا ہے اور پھر ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے نازل ہوا ہے یہ خود یعنی رہتا زمین پر ہے لیکن عرشی معلوم ہوتا ہے تو خاکی ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اعمال صالحہ کی بنا پر انسان کو مقامات بلند عطا فرما دیتے ہیں اسی کو اس میں ذکر کیا گیا ہے
دوام ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت، دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت، کہ ان کو بھولنا کو ہے گیرا معلوم ہوتا ہے، کہ ان کو بھولنا کو ہے گیرا معلوم ہوتا ہے، دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت، کہ ان کو بھولنا کو ہے گیرا معلوم ہوتا ہے، کہ ان کو بھولنا کو ہے گیرا معلوم ہوتا ہے، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے۔
گناہوں کا جو غم ہے بعض اوقات انسان کو اتنا نادم کر دیتا ہے اور اتنا شرمندہ اپنی نگاہوں میں کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت سے پھر اس ندامت کی وجہ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ وہ ایسی توبہ کرتا ہے کہ اگر نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو درجات اس توبہ کی وجہ سے عطا فرمائے ہیں اگر نیکوں پر وہ ظاہر کر دیا جائیں تو وہ گناہگار ان کے لیے رشک کے صد نگاہ بن جائے، ہے گناہگار لیکن اس ندامت کی کا جو بوجھ ہے دل پر جس کی وجہ سے اس پر غم آ گیا ہے انتہا درجے کا اور رات دن اپنی نگاہوں میں شرمندہ ہو رہا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے جو ہے وہ تیری نافرمانی ہو گئی، اس بنا پر رو رو کر اللہ سے جو وہ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ ایسی قبول فرما لیتے ہیں کہ اگر اس کا حال نیکوں پر ظاہر ہو جائے تو وہ نیک اس پر رشک کرنا شروع کر دیں، اور حقیقت بھی یہی ہے اللہ رب العزت بڑے کریم اور بڑے غفور الرحیم ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے اللہ کی عظمت کی بنا پر اس کے خوف کی بنا پر، تو کبھی نہ کبھی اس آنکھ کے آنسو کی بنا پر اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو نکالا ضرور جائے گا، اس آنسو کی بنا پر جو آدمی اللہ کے لیے رویا گڑ گڑایا اپنے گناہ پر اظہار ندامت کیا ہے، اور بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ایک شخص جہنم میں ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ان وہاں سے نکالے جائیں گے، لیکن ایک شخص ایسا ہوگا جو وہیں جہنم میں ہوگا تو اس کو بڑی حسرت ہوگی ان لوگوں پر جو نکالے جا رہے ہوں گے، لیکن اس کے پاس نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی اور ایسا عمل بظاہر جس کی بنا پر وہ جہنم سے نکل سکے، تو روایت میں آتا ہے کہ اس کی پلکوں میں سے ایک بال اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ ایک دن تیری عظمت کی بنا پر اور تیرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں اتنا پانی آ گیا تھا کہ میرے جو بال ہیں وہ تر ہو گئے تھے، یعنی نکلا بھی نہیں نیچے بھی نہیں گرا لیکن وہ تر ہو گئے تھے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں جو بال ہوں میں گیلا ہو گیا تھا. تو یہ بندہ جو ہے وہ ڈرتا ہے تجھ سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اس کے اس بال کی گواہی کو ہم قبول کرتے ہیں اور اسے جہنم سے نکال دو. تو اتنا معمولی اگر کوئی رویا ہے کہ صرف آنکھ کا بال جو ہے وہ پلکوں کا بال اگر وہ تر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی گواہی قبول فرما لیتے ہیں. تو جزار و قطار روتا ہے جو اپنی آنکھ اپنے چہرے پر اللہ کی عظمت کی بنا پر نکلنے والے آنسوؤں کو صاف کرتا ہے اور پوچھتا ہے تو اس کی کیا ہی بات ہے. اس لیے گناہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے, ہم انسان ہیں ہوتا ہی ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ اس گناہ کو باقی نہ رکھے, توبہ کرو استغفار کرو, یہ ضروری چیز ہے. اور اس گناہ پر ندامت ہو, اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے ہو. میں جب آ رہا تھا ابھی تو دل میں خیال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی بیان کیا کرے آدمی, تو اتفاق سے گناہ ہی کے سلسلے کی ایک بات ذہن میں آئی اور یہاں پر اتفاق سے گناہ ہی سے یہ یعنی شعر جو شروع ہوئے تو وہ بھی الحمدللہ اس موضوع سے متعلق تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس پر. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے بعد غالباً ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ حضرت گناہ تو مجھ سے چھوٹتے نہیں, میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا, اللہ کا ڈر بھی ہے لیکن اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے خوف ہے لیکن گناہ بھی ایسا ہے کہ چھوڑا نہیں جا سکتا, چھوٹتا بھی نہیں. اب آپ ایسی کوئی دعا کر دیں, کوئی ایسا راستہ بتا دیں کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب بھی نہ ہو, کوئی ایسی صورت بتا دو. تو اللہ والے حکیم ہوتے ہیں, اس کو دھتکارا نہیں وہاں سے نہ بھگایا, کہا کہ مختلف تجویزیں میرے ذہن میں ہیں. تو پہلی تجویز تو یہ ہے کہ بھائی تم گناہ کر لیا کرو لیکن ایسی جگہ کیا کرو جہاں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ. کہا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے, اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, اس کی نگاہوں سے اوجھل رہ کر میں گناہ کیسے کر سکتا ہوں, یہ تو ممکن نہیں. کہ اچھا تو میں کھانا کھانا چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ پوچھے تو کہہ دینا نہ تیرا کھاتا تھا نہ تیرا گاتا تھا, نہ تیرا کھایا نہ تیرا گایا. جب تیرا کھایا ہی نہیں تو میں تیرا ذکر اور تجھے یاد بھی کیوں کروں. کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں, اگر کھانا کیسے چھوڑ سکتا ہوں, مر جاؤں گا, کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو کہا کہ اچھا پھر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ نہ ہو, آسمان بھی اس کا زمین بھی اس کا, تم آسمان اور زمین سے نکل جاؤ اور کہیں اور جا کے گناہ کر لو. کہا یہ کیسے ممکن ہے, اللہ تعالیٰ نے یوں ہی تو نہیں کہہ دیا قرآن مجید میں, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسانوں اور جنوں کے گروہ, اگر تم میں استطاعت ہے, قوت ہے, قدرت ہے اس بات کی کہ تم آسمان زمین کے کناروں سے نکل جاؤ, ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر چلے جاؤ, تو جاؤ نکل جاؤ, کوشش کر لو, لا تنفذوا تم ایسا نہیں کر سکتے. کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا میں تو. اچھا تو پھر ایک تجویز ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے تو تم اکڑ جانا, کہنا کہ میں نہیں مرتا. کہا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں, موت کا فرشتہ آئے اور میں وہاں اکڑ جاؤں تو ناممکن ہے, بس میں نہیں میرے. کہا کہ اچھا تو ایسا کرنا, جب قبرستان میں چلے جاؤ قبر میں, وہاں جو ہے وہ لکھوا دینا نو ایڈمیشن, ان کا بورڈ لگا دینا کہ بغیر اجازت کے داخلہ منع. کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں کر سکتے تو اور مشکل کام ہے. اسی طریقے سے اس کو لاتے رہے یہاں تک کہ جب ساری باتیں اس سے منوا لیں کہ سارے کام ناممکن ہے, تو کہا تو پھر اللہ کے بندے توبہ کیوں نہیں کر لیتا, گناہ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا جب سب کچھ کر ہی نہیں سکتا. کہا کہ آخری بات یہ بتائی غالباً کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دینا کہ میں جو ہوں کچھ کرنے کے لائق نہیں, بس کوئی بات ایسی کہہ دینا. کہا کہ ایسی میری حیثیت کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی بات کہوں. کہا کہ جب تو خود مانتا ہے کہ بے حیثیت ہے تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے, توبہ کیوں نہیں کر لیتا. بہرحال لوہا گرم ہو چکا تھا بندے کے دل میں, اللہ نے بات ڈال دی اور کہا کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں. تو بات یہ بھائی, گناہ تو ہم سے ہوں گے لیکن گناہ سے زیادہ جو بات ہے وہ یہ کہ گناہ کو قائم مت رہنے دو. ہو جائے توبہ کر لو، استغفار پڑھو، کوشش تو کرو کہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی تو آخر رکھا ہے بھائی. ایک کھڑکی اللہ نے یہ بھی رکھی ہے کہ توبہ کر کے اس سے داخل ہو جاؤ. دو کھڑکیاں ہیں نا، ایک کھڑکی ہے کہ گناہ نہ کر کے چلے جاؤ، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ گناہ ہو جاؤ تو توبہ کر کے چلے جاؤ. کھڑکیاں دونوں ہیں ہمارے پاس، اس لیے اگر گناہ نہ ہوں گے تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، لیکن اگر ہو گئے اب اس کا راستہ ہی بتا دیا کہ بھائی تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ. ایک راستہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے سے بخش دیں گے، مغفرت فرما دیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تو کیا چیز ہیں. غالباً ایک بزرگ نے لکھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے غالباً، کہ پہلے زمانے میں بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں اللہ کے بندے کہ 20-20 سال ان پر گزر گئے، فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. اندازہ تو لگائیے، 20-20 سال کی زندگی ایسی گزری کہ ایک گناہ بھی لکھنے کا موقع نہ ملا. بعض اوقات ایسے واقعات اللہ تعالیٰ منکشف فرما دیتے ہیں، اندازہ لگائیے. ہمارا معاملہ تو یہ کہ سچی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں کا موقع نہیں عطا فرماتے. خدا نہ کرے اگر موقع مل جائے تو چھوڑے نہیں، چھوڑے نہیں کوئی موقع. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں موقع نہیں عطا فرماتے. اور یہ بزرگان دین کی دعائیں ہیں جو پہرا دے رہی ہیں. کوئی تو ہے جو ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتا ہے، کوئی تو ہے جو ہمارے لیے جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے. تو یقینا ان کی دعائیں پہرا دیتی ہیں کہ اللہ موقع نہیں دیتے، ورنہ ہم کیا چیز. حقیقت میں وہ لوگ تھے، ایک تابعی گزرے، ایک دفعہ بادشاہ نے گرفتار کر لیا ان کو اور چاہا کہ انہیں قتل کرا دے. بادشاہ کا جو وزیر تھا بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت سے قتل مت کیجیے، یہ بہت کام کا آدمی ہے، بہت بہادر آدمی ہے، اگر یہ ہمارا مذہب اختیار کر لے تو ہم اسے اپنا کمانڈر بنا سکتے ہیں فوج کا، اور اس جیسا آدمی اگر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو بہت بڑی قوت ہمیں حاصل ہو جائے گی. بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ لالچ دے کر اسے ہم راہ راست پر لے آئیں گے، اپنے مذہب کی طرف لے آئیں گے. چنانچہ بہت لالچ دی گئی لیکن انہوں نے کسی طرح اس کو مان کے نہیں دیا. ایک دن سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، بیٹی نے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے، اتنے فکر مند آتے ہیں. کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے مسلمان، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا مذہب اختیار کر لے. بڑا لالچ دیا، حتیٰ کہ سلطنت تک کا ہم نے اس سے لالچ دیا، لیکن وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں. اس نے کہا کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے ٹریک پر لاتی ہوں. کہا کہ اچھا اگر تم لا سکتی ہو تو تم لے آؤ. چنانچہ یہ بن ٹھن کے ان کے پاس پہنچے اور اپنی ذمہ داری لے کے کھانا میں پہنچاؤں گی. اب صبح شام کھانا لے کے جائے، ایک مسلح کے بندے نے نظر اٹھا کے بھی اوپر نہیں دیکھا. 40 دن اسی حال پر گزر گئے. آخر ایک دن بیٹھ گئے کہ تم ہو کیا، کون مرد ایسا ہے جو عورت کو نہ دیکھے، لیکن تم عجیب آدمی ہو کہ اتنے دن سے صبح شام میں آتی ہوں لیکن تم نے نگاہ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا، ایسی بے قدری. تو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے رب نے منع کیا ہے کیا ہم تمہیں نہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ہمیں حکم دیا ہے، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچا رکھو. کہا کہ اچھا تو تمہارے لیے اس آپ پر عمل کرنا کیسے آسان ہو گیا. کہا اس کی محبت اور عظمت کی بنا پر، وہ عظیم ہے اور ساتھ میں محبوب بھی ہے، تو چونکہ اس سے محبت ہے اس لیے کسی اور کی محبت میرے دل میں گھر نہیں کر سکتی. کہا کہ جب اتنی محبت تمہیں اس سے ہے تو کچھ محبت مجھے بھی سکھا دو اس کی. اب انہوں نے تھوڑی سی توجہ دی اور اس کو کچھ باتیں دین کی بتانی شروع کی. آتی رہی وہ اور کچھ دین کی باتیں، یہاں تک کہ جب بات اس کی سمجھ میں آ گئی مسلمان ہو گئی. اب جب مسلمان ہو گئی تو خود ہی نکلنے کا راستہ بھی اس نے بتلایا اور خود بھی وہاں سے چلی گئی مسلمانوں کہ اب میں یہاں رہوں گی، رہ کر کیا کروں. تو بہرحال ایسے اللہ کی بندے اور بندیاں گزرے ہیں. ہمارے یہاں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ گناہ کا موقع ہی نہیں ملتا، اگر ملے تو الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، خدا نہ کرے گناہ مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وابستہ کر رکھا ہے اپنے بزرگوں سے اور اپنے نیک بندوں سے. کچھ نہ کچھ بات کان میں پڑتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو محفوظ کر رکھا ہے کسی نہ کسی درجے میں. لیکن بہرحال انسان ہے, اگر غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے معافی مانگنے میں. اور ایک بزرگ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی, گناہ توبہ کرنے سے دو فائدہ ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو نقد ہوتا ہے کہ پچھلے سارے گناہ ختم ہو گئے, یہ تو نقد فائدہ ہے. اگر صدقے دل سے اخلاص سے کوئی توبہ کر لے آدمی تو پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے, نیا حساب شروع ہوگا اگر گناہ پھر سے کرے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر پختہ توبہ ہو گئی تو پچھلے تو معاف ہو ہی گئے, آئندہ بھی توفیق ہو جائے. اس لیے اس سے کبھی دریغ آدمی نہ کرے, توبہ تو کرتا ہی رہے. بلکہ اس سے بڑھ کر میں عرض کرتا ہوں کہ آدمی کو جب بھی گناہ ہو جائے تاخیر نہ کرے, اور رات کو سونے سے پہلے تو یقینی طور پہ توبہ کر کے سوئے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد ہماری آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی. تو اس آدمی اپنے آپ پر اپنے نفس پر کہیں بھروسہ نہ کرے, اس لیے کہ شیطان ہمیں ہر وقت ورغلاتا رہتا ہے اور کس وقت ہم پھسل جائیں. اس لیے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے, اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھے. ہاں بھائی پڑھو.
گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے, گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے, مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے, مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. کرم ہے دل پہ مالک کا بفیض مرشد کامل, کرم ہے دل پہ مالک کا بفیض مرشد کامل, کہ ہر ذرہ یہاں ان کا نشان معلوم ہوتا ہے, کہ ہر ذرہ یہاں ان کا نشان معلوم ہوتا ہے. کرم ہے دل پہ مالک کا بفیض مرشد کامل, کرم ہے دل پہ مالک کا بفیض مرشد کامل, کہ ہر ذرہ یہاں ان کا نشان معلوم ہوتا ہے. ہمارے نالائے درد محبت پر تعجب کیا, ہمارے نالائے درد محبت پر تعجب کیا, یہ انعام نگاہ بزرگا معلوم ہوتا ہے, یہ انعام نگاہ بزرگا معلوم ہوتا ہے. ہمارے نالائے درد محبت پر تعجب کیا, ہمارے نالائے درد محبت پر تعجب کیا, یہ انعام نگاہ بزرگا معلوم ہوتا ہے، یہ انعام نگاہ بزرگا معلوم ہوتا ہے.
انعام نگاہ بزرگا یعنی اللہ والوں کی خاص نظر، اس کا انعام بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں درد محبت کی آگ بھڑک جائے، یعنی اللہ کی محبت ان کے دل میں سرایت کر جائے، جس کی بنا پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. تو یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نیک بندوں کی توجہ کی وجہ سے ہے کہ آدمی کے دل میں جو درد ہے وہ آنکھوں کے راستے نظر آ جائے. بات یہ ہے کہ دل میں تو جو ہے لیکن کسی کو کیا پتا دل کا کیا معاملہ ہے، لیکن جب یہ درد دل میں ہوتا ہے تو آنکھوں میں بعض اوقات چھلک بھی جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نگاہوں کا فیض ہے.
خدا کے فضل سے نسبت جسے حاصل ہوئی اختر، خدا کے فضل سے نسبت جسے حاصل ہوئی اختر، پھر اس کا فیض فیض بے کرام معلوم ہوتا ہے، پھر اس کا فیض فیض جسے حاصل ہوئی اختر، خدا کے فضل سے نسبت جسے حاصل ہوئی اختر، پھر اس کا فیض فیض بے کرام معلوم ہوتا ہے، اس کا فیض فیض بے کرام معلوم ہوتا ہے، گناہوں سے جو ظالم شادماں معلوم ہوتا ہے، مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے.
ماشاءاللہ.
جہار کے دل اپنا ہی خود جیت لیا ہے، جہار کے دل اپنا ہی خود جیت لیا ہے، اب میں ہوں میری قبر ہے رنگین قبا ہے، اب میں ہوں میری قبر ہے رنگین قبا ہے، قسمت کے افق پر ادھر ابھری تھی سفیدی، قسمت کے افق پر ادھر ابھری تھی سفیدی، ملبوس ادھر میرا شفق رنگ ہوا ہے، ملبوس ادھر میرا شفق رنگ ہوا ہے، ایک روح کے جو خلد کے ہے عیش و طرب میں، ایک روح کے جو خلد کے ہے عیش و طرب میں، ایک جسم کے زخموں کے مزے لوٹ رہا ہے، ایک جسم کے زخموں کے مزے لوٹ رہا ہے، پھر شوق ہے زخموں سے مزین تو بدن کو، پھر شوق ہے زخموں سے مزین تو بدن کو، پھر ذوق طلب خون سے نہانے پہ تلا ہے، پھر ذوق طلب خون سے نہانے پہ تلا ہے۔
یہ ایک شہید کی آرزو بیان ہو رہی ہے۔ اصل میں اللہ کے راستے میں جو لوگ جان دیتے ہیں تو ان کو یہ طلب باقی رہتی ہے کہ پھر سے اپنے بدن کو زینت بخش دوں ان زخموں کی، جو زخم اللہ کے راستے میں لگے ہیں تو اب میرا بدن اس کے لیے وہ زینت ہے، دنیا والوں کے لیے چاہے جو بھی ہو لیکن اس کے لیے وہ زینت ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پھر دنیا میں بھیجا جاؤں اور پھر اللہ کے راستے میں اسی طرح سے زخم کھاؤں، میرے بدن زخموں سے سج جائے، اور مطلب اس میں جو لذت اس کو آتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں آنے کی کوئی تمنا نہیں کرے سوائے شہید، وہ کہے گا کہ اللہ دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ پھر تیرے راستے میں کٹنا چاہتا ہوں، اس کٹنے کا جو مزہ اور جو اسے لذت حاصل ہوگی وہ جنت میں بھی نہیں بھول سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا معمولی نہیں ہے، واقعتاً جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ اپنی جان دیتے ہیں تو ان کے درجات اللہ کی نظر میں تو جو بلند ہوں گے ہوں گے ہی، لیکن بوقت شہادت انہیں جو لذت ملتی ہے وہ کوئی شخص لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اسی کو اس نظم میں بیان کیا گیا ہے۔
پھر لوٹ کے جانے کی تمنا ہے زمین پر، پھر لوٹ کے جانے کی تمنا ہے زمین پر، پھر آرزو رزم گہے صبر و رضا ہے، پھر آرزو رزم گہے صبر و رضا ہے، جو زیست پہ مرتے ہیں بتا دو انہیں تائید، جو زیست پہ مرتے ہیں بتا دو انہیں تائید، مرنے کے لیے جینے میں جینے کا مزہ ہے، مرنے کے لیے جینے میں جینے کا مزہ ہے، سو جان بھی گر تم کو عطا ہو تو سمجھ لو، سو جان بھی گر تم کو عطا ہو تو سمجھ لو، سو جان سے جانے کا جو مرکز ہے خدا ہے، سو جان سے جانے کا جو مرکز ہے خدا ہے۔
سو جان بھی اللہ تعالیٰ کا رتا فرما دے کسی شخص کو تو سو مرتبہ بھی اگر وہ جان دے گا تو ہر مرتبہ اللہ ہی کے پاس پہنچے گا، یہ بتائیے کہیں اور جا سکتا ہے؟ ایک شخص کو اگر سو جانے مل جائیں، سو مرتبہ اللہ رب العزت اس کو موت دے تو سو مرتبہ پہنچے گا کہاں؟ مر کے اپنے ربی کے پاس، بالآخر وہی پہنچے گا، اور کوئی ہمارا ماوا ملجا ہے ہی نہیں۔ اس لیے زندگی آدمی گزارے مرنے کی تمنا میں، زندگی مرنے کی تمنا میں ہونی چاہیے کہ اللہ تیرے راستے میں ہی جان ہماری جائے، مرنا تو ہے ہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جرنیل، سیف اللہ جن کا لقب، اللہ کی تلوار، کبھی شکست نہیں کھائی، اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹتی، لقب ہی سیف اللہ۔ اور حیران ہوں گے آپ، یعنی لوگوں کو یقین بھی نہیں آ سکتا، واقعی بات بھی ایسی ہے ناقابل یقین، انہوں نے یقین لیکن کر کے دکھایا۔ صرف 60 آدمی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 60 آدمیوں کو لے گئے، 60,000 آدمیوں سے لڑے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ معمولی بات، فتح الشام اٹھا کے دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، سوچ بھی نہیں سکتا، اور لڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائی، کشتوں کے پشتے لگا دیے
لیکن کہاں تک 60 آدمی کتنوں کا مقابلہ کریں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی فراست عطا فرمائی تھی، لڑنے کی صلاحیت ایسی عطا فرمائی تھی کہ اس طرح سے لڑتے رہے کہ ان کا نقصان ہی نقصان ہوتا رہا اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ کمک آ گئی مسلمانوں کو. اور اس کے بعد پھر وہ سب جب انہوں نے پیچھے سے بھی دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے تو بہرحال شکست ہو گئی. لیکن بہرحال یہ سیف اللہ کا کمال اللہ تعالیٰ نے عطا. جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب ان کا انتقال ہوا تو بستر پہ ہوا، میدان کارزار میں نہیں ہوا. اس وقت انہوں نے کہا کہ جاؤ بزدلوں سے کہہ دو جو میدان جہاد میں جانے سے ڈرتے ہیں اور یہ ہی سمجھتے ہیں کہ گئے تو مر جائیں گے، کہ میں لڑتا رہا، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں زخموں کا نشان نہ ہو، تیر اور تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن آج مر رہا ہوں بستر پر. تو بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ موت دے میدان کارزار، اللہ تعالیٰ دکھانا بھی تو چاہتے ہیں. یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو منظور نہیں تھی ان کی شہادت، یقیناً اللہ نے جو مرتبہ عطا فرمایا ہو سکتا ہے شہادت سے بھی زیادہ اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات دکھانا چاہتے ہیں کہ میدان کارزار سے بھی واپس آ جاؤ گے تم. اور بعض اوقات آدمی کو کانٹا چبھتا اس سے مر جاتا، ذرا سا ٹھوکر لگی نیچے گرا مر گیا، کہ ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھا بس پتہ نہیں کیا ہوا، بس میں چڑھے مر گئے. ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے بالکل. کتنے لوگ میں نے ایک دو واقعات سنائے بھی تھے، ایک صاحب نے مجھے سنایا کہ کام سے واپس آئے اور گھر پر جیسے ہی داخل ہوئے تو بیوی سے کہا بھی جلدی سے کھانا لگاؤ، بھوک لگ رہی ہے، میں ذرا نہا لوں. اور نہانے کے لیے گئے، پتہ چلا جناب وہیں سے گرنے کی جو آواز آئی زور سے، تو بیوی کھانا وانا چھوڑ کے گئی، تو نیچے گرے اٹھایا زبردستی، پتہ چلا دنیا سے رخصت بھی ہو گئی. آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں مرنے والا ہوں، لمحہ لگتا ہے خالی. اس لیے میرے عزیز بھائی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم میں جذبہ ضرور پیدا فرمائے شہادت کا، یہ ضرور جذبہ ہم میں ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو دعا تھی یہ، اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلی ووفاتا فی بلد رسولی. اللہ میری خواہش یہ ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے راستے میں مارا جاؤں اور میری وفات جو ہے تیرے رسول کے شہر میں ہو. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس خواہش کو بار بار زبان سے ادا کرنے کی توفیق دیں کہ اللہم انا نسألوک شہادتا فی سبیلی ووفاتا فی بلد رسول. اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو کر مدینہ منورہ میں بقی کی زمین ہمیں مل جائے تو اور کیا چاہیے، ظاہری طور پر تو کسی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت کی فکر بھی عطا فرمائے اور اس دنیا میں ہم ایسی زندگی گزار کے جائیں جو اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہو، اس سے ہٹ کر ایک ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کی توفیق نہ دے اور اعمال صالحہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور پھر اگر خدا نہ کرے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دیں، ہمارا معاملہ بس یہیں پر صاف فرما دیں، آخرت کے لیے کچھ اٹھا کے نہ رکھیں. آخر دعوانا الحمدللہ. کہنا ہے نصف شعبان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ بات یہ ہے کہ ارادہ تو میرا بھی تھا شروع میں، لیکن موضوع کچھ اور چھڑ گیا اس لیے روح ادھر چلی گئی. آج تقریباً 13ویں شب ہے بھائی شعبان کی، یعنی کل 13 شعبان ہوگی. 15ویں شعبان کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیں تو رات کو جاگ کر جس حد تک ہو سکے عبادت کریں. ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، جس حد تک ہو سکے، کم از کم مرد حضرات نماز جماعت سے پڑھیں، خواتین بھی اول وقت میں نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر اپنے ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اور دیگر نوافل میں جو بھی ان کا دل چاہتا ہو وہ عمل کرنا شروع کریں. اور جب تک نیند نہ آئے اس وقت تک ہی کام کرتی رہیں، جب نیند آئے تو بے شک سو جائیں، لیکن یہ نیت کر کے سوئیں اور اس کا انتظام کر کے کہ آخری وقت میں ہم دوبارہ اٹھیں. اس کا انتظام الارم سے بھی ہو سکتا ہے، موبائل میں بھی آج کل الارم ہوتے ہیں، تو بہرحال اس کو یا کسی سے کہہ کر سوئے آدمی کہ میں اس وقت اٹھنا چاہتا ہوں، تاکہ آخری رات میں اٹھ کر پھر دو چار رکعت نماز نفل بھی پڑھ لے تہجد کے، اور دعا میں مشغول ہو. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. کیونکہ وہ خاص عبادت اس رات میں نہیں ہے, یعنی اس رات کی فضیلت تو ہے لیکن آدمی یہ سوچے کہ بھئی اس رات میں کوئی خاص قسم کی عبادت ہے, تو مختلف عبادات ہیں. جو جس عبادت میں بھی دل لگے آدمی وہ کام کرے, اور جب نیند آئے تو سو جائے. ضروری نہیں کہ ساری رات جاگ کر بغیر پلکیں جھپکائے آدمی کا جاگنا کوئی ضروری ہو, ایسا نہیں. جس حد تک آسانی کے ساتھ جاگ سکے آدمی جاگ لے, سونا ہو تو سو جائے, لیکن آخری شب میں کوشش کریں کہ اٹھ جائے. بالفرض اگر آنکھ نہ بھی کھلی لیکن انسان ارادہ کر کے سویا تھا, تو انشاءاللہ امید رکھیے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ساری رات جاگنے کا ثواب عطا فرما دیں گے. نیتوں پر دار و مدار ہے سارا کچھ اعمال کا. اگر ہم نے نیت یہ کی ہے کہ صبح اٹھ کر انشاءاللہ نماز وقت پر ادا کریں گی, خواتین چونکہ گھروں میں پڑھتی ہیں تو وہ یہ نیت کر لیں کہ بھئی نماز وقت پر ادا کریں گی فجر کی, اور آنکھ کھل گئی تو بہت اچھی بات ہے, نہ کھلے تو انشاءاللہ ثواب سے محروم ہوئی بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ سے جیسی امید رکھو گے اس کے مطابق ہی پاؤ گے. انزن و عبدی بھی حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق ہوں, میرا بندہ جیسا گمان مجھ سے رکھے گا میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں. اگر اچھا گمان یہ رکھتا ہے کہ مجھے میرا بندہ میرا بخش دے گا تو بخش دوں گا, لیکن اگر کسی کو یہ گمان ہی نہیں ہے, بعض لوگ بہت سے کہتے ہیں جی بہت توبہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اللہ قبول ہی نہیں کرتا, الحاظ باللہ ایسے جملے کہنے بھی نہیں چاہیے. تو جب آدمی کا گمان ہی ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتا تو کیا قبول کرے گا, وہ تو بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. لیکن اب یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہتیلی پہ سرسوں سے جالی کہ ادھر دعا مانگی ادھر پوری ہو گئی. اللہ کی مرضی ہے, دباؤ کوئی نہیں اللہ رب العزت پر, نہ اللہ کسی کا دباؤ قبول کرتا. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آنے واحد میں آپ کی تمنا پوری کر دیں گے, نہیں چاہیں گے تو جو ہمارا کام تھا ہم نے کر لیا. ہمارا کام ہے صدا لگانا, ان کا کام ہے عطا کرنا. فقیر اپنی صدا لگاتا ہے تو سزا لگائے جاؤ بھائی, دینے والے کوئی دے دیتا کوئی نہیں دیتا, لیکن اللہ رب العزت ایسے داتا ہیں کہ ضرور دیتے ہیں. ابھی نہیں دیں گے تو بعد میں دیں گے, اور نقد انعام یہ ہے کہ اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا کہ ہم کچھ وقت دعا میں مشغول ہو گئے, اللہ کو پکارتے رہے, اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں ہو سکتا. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو. عام طور پر دنیا میں انسان ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا ذکر ہو رہا تھا, تو جواب میں آدمی کہتا ہے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو, کہ میں نہیں تھا میرا ذکر تو تھا, لیکن اللہ رب العزت تو ہوتے ہیں, اللہ رب العزت تو موجود ہیں, تو اس کا ذکر جب ہم کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے گویا ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق دے دی. اور اس یقین کے ساتھ اللہ کا نام لو کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے. فاذکرونی اذکرکم, قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفروا, میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو. تو شکر یہ ہے کہ اللہ کے انعامات کو یاد رکھیں, اس کی قدر دانی کریں. اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کو گناہوں سے بچائیں, محفوظ رکھیں. تو بہرحال اس رات میں جس قدر ہو سکے عبادت کریں, کوئی خاص قسم کی نہیں ہے کہ بھائی چار رکعت فلاں قسم کی, چار رکعت فلاں قسم کی, دو رکعت فلاں نیت سے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ دو رکعت پڑھیں, چار پڑھیں, آٹھ پڑھیں, بارہ پڑھیں, بیس پڑھیں, اللہ جتنی توفیق دے دے پڑھیں, اور پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے کہ اللہ درازی عمر بھی عطا فرمائیے, ایمان کے ساتھ عطا فرمائیے, اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائیے, فراوانی رزق بھی عطا فرمائیے, گناہوں سے نجات بھی عطا فرمائیے, پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے, یہ ساری دعائیں مانگتے رہو بھائی, کون منع کرتا ہے. اور عبادت اللہ تعالیٰ کی اس طریقے پہ کرو جیسے کرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے دن کا جو روزہ رکھنے کا ہے تو یہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے روزہ رکھیں, اور جس دن بھی روزہ رکھیں نیت یہی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رکھتے تھے شعبان میں اس لیے ہم رکھ رہے ہیں. تو 15 شعبان کا بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو نیت یہی کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رکھا کرتے تھے کثرت سے, اس لیے اس 15 شعبان کو بھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں. لیکن خاص سنت سمجھ کے یہ نہ سمجھ کے رکھے کہ 15 تاریخ کا حکم دیا گیا ہے ہمیں ضروری رکھنے کا, کیونکہ پورے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک روایت ایسی ہے لیکن اس کی قوت سند جو ہے وہ بہت زیادہ قوی نہیں. اس لیے جو محتاط بزرگان دین ہیں منع نہیں ہے روزہ رکھنا, لیکن محتاط بزرگان دین جو محققین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس نیت سے رکھ لو بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا اور عملی طور پر آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اس لیے ہم بھی رکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. اور باقی پٹاخے وٹاخے پھوڑنا, اپنے پیسوں کا اسراف کرنا, یہ سب ناجائز اور حرام ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, قرآن مجید کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین, کہ جو مبذرین ہیں یعنی فضول خرچی کرنے والے ہیں, اپنے پیسوں کو ضائع کرنے والے ہیں. اب آپ بتا دیجئے پٹاخے جو پھوڑتے ہیں آدمی یا جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے یہ, تو کیا یہ فضول خرچ پیسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس سے حاصل کیا ہے؟ ایک آدمی 50 روپے کا جو ہے وہ بم لے کے آتا ہے, ایک 100 روپے کا لے کے آتا ہے, 1000 روپے کا لاتا ہے, 10,000 کا لاتا ہے, کتنی دیر سے لگے بتا دیں مجھے, 2 منٹ, 1 منٹ, 4 منٹ, اسے زیادہ تو نہیں, بلکہ بہت ہی کم مدت کے لیے ہوتا ہے, لیکن آپ نے 1000 روپے ضائع کر دی اسی پر. تو ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین, شیطان کا بھائی ہے وہ, وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو ہم کیا یہ پسند کریں کہ شیطان کے بھائیوں میں شمار ہو ہمارا؟ اس لیے بچنا چاہیے. اب تک اگر کسی نے کیا تو توبہ کر لے کہ آئندہ اللہ ہم نہیں کریں, اپنے ان پیسوں کو کسی اچھی جگہ پہ خرچ کر دو, اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کر دو, اپنے عزیز رشتے داروں پہ خرچ کر دو, انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا, وہ خوش بھی ہوں گے, محبت بھی پیدا ہوگی اور اجر و ثواب سے بھی خالی نہیں ہوگا. اور جو ہم نے پیسے ادھر ادھر ضائع کر دیے تو اپنے ہاتھوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, اپنے جسم کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, دکان بھی جل سکتی ہے اور کہیں اور آگ بڑھا سکتی ہے. تو بتائیے کتنی خرابیاں ہیں اس کام میں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہیں آگ سے بچائے, ہم چاہتے ہیں کہ آگ بھڑکائیں. اللہ تعالیٰ تو اس رات میں ہمیں آگ سے نجات دیتے ہیں اور ہم اس میں جو ہے وہ آگ بھڑکاتے ہیں. تو بتائیے ہم کیا سوچتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے اس کھیل سے دور رہیے, یہ کھیل بعض اوقات انسان کے لیے تباہ کن ہوتا ہے, ورنہ آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی تباہ کن. اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. تیسری بات یہ سمجھیے کہ بھائی اس مہینے میں حلوہ ولوا بنانا کوئی ضروری نہیں. بعض لوگ شبرات کا حلوہ بہت ضروری سمجھ کے بناتے ہیں, قسم ہاں قسم کے ایسے حلوے کہ آپ کے منہ میں پانی آ جائے. آپ کا کہا ہے میں نے تو, اور یہ پورے سال چلتے ہیں, خشک حلوے بنا کے رکھ لیے, اب پتہ چلا تھا پورے سال جو بھی پیش آ رہا ہے شبرات کا حلوہ ہے, کہیں چنے کے دال کے تو کہیں سوجی کے تو کہیں کسی چیز کے, مختلف قسم کے جو ہے وہ حلوے تیار ہوتے ہیں مختلف رنگوں کے, اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ کوئی دینی چیز نہیں, حلوہ کھانا کو ناجائز نہیں. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ عربی دان تو ہیں نہیں, زبان ہماری اردو ہے, ورنہ حلوہ ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں عربی زبان میں, ہم نے آج حلوہ ایک خاص چیز کو سمجھ لیا ہے. تو اس لیے حلو حلو, جب وہ حتیٰ کہ کوئی اگر کہتے ہیں کسی نے بہت اچھا کام کیا تو وہ کہتے ہیں حلو مرا حلو, یعنی تو بہت اچھا کام کیا, بہت اچھی بات, میٹھی بات کو بھی اچھی بات کو وہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک حلوہ جو ہے بس وہ ایک ہی چیز کو سمجھتے ہیں. یاد رکھو کہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں. بعض جو ہے وہ جاہل یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے تھے, آپ نے حلوہ کھایا تھا, بس ایک یہی سنت یاد رہ گئی. اول تو شعبان کے مہینے میں ہی سب کچھ نہیں ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دانت تڑوایا تھا پھر حلوہ کھایا تھا. ہم بغیر دانت تڑوائے کھانا چاہ رہے ہیں بھائی, پہلے دانت تو تڑوا لو پھر جتنا مرضی کھاتے رہو, کون منع کرتا ہے؟ ویسے بھی روزانہ ماشاءاللہ کھاتے ہیں, آج کل تو حلوہ پوری ہر شخص کھا رہا ہے, صبح شام کھا رہا ہے جی, لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں 12 بجے تک حلوہ پوری چلتی ہے. بعض اوقات تو اس کے بعد بھی دیکھتا ہوں لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اب وہاں دیکھ لیا کریں کتنے مولوی کھڑے ہوتے ہیں, کتنے آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, پتا چل جائے گا کون زیادہ کھاتا ہے. اس لیے ناجائز نہیں ہے, لیکن اس کو اس طرح سے شبرات کا حلوہ سمجھ کر, ضروری سمجھ کر, سنت سمجھ کر کرنا یہ ناجائز ہوگا, پھر گناہ ہوگا. کسی چیز کو اپنی طرف سے شریعت قرار دے دینا یہ ایڈیشن, یہ اضافہ ہے, اس سے بچیے. یہی تو چیز ہے اصل میں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اس سے کیا ہو جاتا ہے, اس سے کیا ہو جاتا ہے, بہت سارے کام ہم کرتے ہیں, کسی کے مرنے پر, کسی کے جینے پر, کسی کی شادی پر, کسی کے بیاہ پر, اور جب کوئی ٹوکے روکے تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, جب کچھ نہیں ہوتا تو نہ کرو بھائی, اس سے کیا ہوتا ہے, جیسے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو نہ کرنے سے کیا ہو جائے گا, اگر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا, کوئی آسمان گر پڑے گا نیچے؟ کسی نے اگر حلوہ نہیں پکایا تو کچھ ہو جائے گا بھائی؟ اچھا شوگر کے مریض بچیں گے اس سے, ورنہ شوگر کے مریض کھائیں گے تو خواہ مخواہ ان کی شوگر ہائی ہوگی, ان سے تو بچا لو گی کم از کم, ان نہ بنا کے. باقی 11 مہینے پڑھے میں جتنا مرضی بناؤ کھاؤ کو منع کرتا ہے کیا؟ لیکن چونکہ ایک خاص ذہن کے تحت بنایا جاتا ہے اس سے روکا جاتا ہے کہ اس کو رسم مت سمجھو، ضروری مت سمجھو، دین مت سمجھو، شریعت مت سمجھو. اگر یہ سمجھو گے تو یہی تو گناہ کی بات ہے. کنڈوں سے کیوں منع کرتے ہیں؟ کنڈے بھی ناجائز اور حرام. بات رہ گئی تھی، میں کہہ نہیں سکا تھا پچھلی دفعہ. کنڈے بھی ناجائز اور حرام اس لیے ہیں کہ اصل میں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، وہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. بعض لوگوں نے ان سے بغض کی بنا پر اور اپنے اندر کی خوشی ظاہر کرنے کے لیے یہ کنڈے ایجاد کیے. چنانچہ ہندوستان میں تو اور پاکستان میں بھی شروع میں یہ ہوتا تھا کہ چوری چھپائی سب کام ہوتا تھا. ٹکی بن رہی ہے، کھیر بن رہی ہے، لیکن گھروں میں کچی جگہ ہوتی تھی، لیبا پہ پوتی ہوتی تھی، وہیں بچوں کو بلا کر وہیں کھلایا جاتا تھا، گھر سے باہر بھی نہیں نکالتے تھے. کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ کس بنا پر یہ سب کام کر رہا ہے. تو پروپیگنڈا بڑی چیز ہوتی ہے. آج اس زمانے میں بھی دیکھ لیں آپ جن چیزوں کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ ہم نے ٹی وی پہ سنا، فلاں صاحب سے سنا، فلاں جنرل صاحب تھے، فلاں جو ہے وہ نائک صاحب تھے، فلاں ایسے صاحب تھے، فلاں وہ صاحب تھے. ان سے سن کے کتنا پروپیگنڈا کا شکار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آدمی؟ سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ بن جاتا ہے. تو سب پروپیگنڈے سے. تو اس کا بھی اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ ہمارے سنیوں کے ہاں بھی یہ چیزیں ہونے لگی. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. کنڈے یہ کنڈا کر دیتے ہیں، مال کا بھی کنڈا، ایمان کا بھی کنڈا. اس لیے کہ جب عقیدہ غلط رکھ کر آدمی کرے گا تو ایمان کا بھی تو کنڈا ہوگا، تو مال کا کنڈا تو ہو گئی. تو کنڈا ویسے بھی کرنا عام طور پر تباہی اور نقصان کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص کا تو کنڈا ہو گیا بھائی. تو ایسے نقصان کی طرف کیوں بڑھتے ہو بھائی جو آپ کا کنڈا کر دے؟ تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور شب رات کا حلوہ، محرم کا کھچڑا، محرم کا شربت، یہ سب لغویات ہیں. ان تمام پیسوں کو جو آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں بچا کر رکھیے، اور بچا کر کہیں جائز جگہ پر، صحیح جگہ پر خرچ کیجیے. کوئی بچہ نہیں پڑھتا اس کو پڑھوا دیجیے، کسی کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں اس کو راشن دلوا دیجیے، کسی کی بچی کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیجیے. تو کرنے کے بہت سارے کام ہیں. سارے لوگ شربت بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہر شخص میٹھا 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 میٹھا. بریانی کا زمانہ تھا، پتہ ہر جگہ دیگے کھڑا کریں صاحب بریانی ہی بن رہی ہے. اب اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کوڑے پر جو ہے رزق اللہ کا گرا ہوا نظر آتا ہے، پڑا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ سب توہین ہے، رزق کی بھی توہین ہے، ناقدری بھی ہے. تو بہرحال شب رات کے حوالے سے یہ حلوہ ولوہ بنانا یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے. کسی کا ویسے جی چاہے اور کوئی نیت ویت نہ ہو تو بنا لے، اور اس کے لیے بھی شعبان کے مہینے کو خصوصی مت کرے. اس مہینے میں تو آپ بازار سے لے کے حلوہ پوری کھا لیا کر، بہت دل چاہ رہا ہو گھر والوں میں بنانے کی ضرورت ہی نہیں، تاکہ اس رسم سے بچ جائیں ہم جو ایک طور معروف ہے. آدمی نہ بھی نیت رکھے دوسرا تو یہ سمجھے گا کیونکہ معروف جو ہے، اس لیے اس سے بچیے. باقی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دین ہمارا سب آسان ہے. جو اعمال ہم آج کے دن کرتے ہیں وہ شعبان میں بھی کریں، اس دن ہم کے اعمال کرنے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. بس اعمال وہی ہیں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کل آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ایک دن موت کا باقی رہ گیا ہے، یعنی پرسوں آپ مر جائیں گے، تو کل کیا عمل کرنا پسند کریں گے؟ فرمایا کہ الحمدللہ جو میں آج کرتا ہوں وہی کل بھی کروں گا، میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں نے اپنے اوقات ایسے مرتب کیے ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش اضافے کی ہے ہی نہیں. مسلمان کا اصل کام تو یہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنا دے. آج ہم سوچتے ہیں کہ بھائی آج بڑی رات آئی تو کیا کریں، لیکن جو لوگ روزانہ یہی کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑی رات چھوٹی رات سب برابر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے البتہ اس رات کی وجہ سے فضائل اور مراتب عطا فرماتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان کے لیے روزانہ رت جگہ ہے، ہر رات شب برات، ہر دن عید کا دن ہے. تو ہم ایسے کیوں نہ بن جائیں کہ ہمارے لیے ہر دن عید کا دن بن جائے، ہر رات شب برات بن جائے. ہم سال میں ایک دفعہ کیوں تلاش کرتے ہیں؟ ہمارے لیے ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے اگر تم قدر جانو. قدر نہیں جانو گے تو شب قدر بھی ایسی گزر جاتی ہے. کتنے لوگوں کی ہم نے دیکھا 27 شب کو بھی ایسے گزار دیتے، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، پکا پتا تو کسی شب کا نہیں ہے. لیکن کتنے لوگ ایسے بیکار گناہوں میں ان راتوں کو گزار دیتے ہیں. بعض لوگ صرف جاگنا ہی ضروری سمجھتے ہیں، چاہے وہ فلمیں دیکھ کے جاگیں، کہتے ہیں جاگے تھے رات کو، کیا کیا تھا یہ نہیں بتاتے. لیکن محض جاگنے کا بھی نہیں. چنانچہ بعض جو لڑکے دوست احباب کو لے کر موٹر سائیکلوں پہ نکل جاتے ہیں اور جناب ادھر سے ادھر پورے شہر کا گشت لگاتے ہیں سیلنج سے نکال کر. کیوں بھائی تم بھی کرتے ہو؟ ہنسی ہو رہے ہو؟ بہرحال ہیں, تم نہیں کرتے, میں ویسے کہہ رہا ہوں, ناراض مت ہونا. تو بعض لڑکے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور پتہ چلا جائے پورے شہر میں شور مچاتے پھرتے ہیں, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ نفلی عبادتیں گھروں میں کرنی چاہیے مردوں کو بھی, اس لیے باہر نکلنے کی بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو تنہائی میں بلانا چاہتے ہیں کہ میاں یکسوئی کے ساتھ اکیلے میں مجھ سے مل لو آ کے, ہم پورے محلے کو جمع کر کے لے جاتے ہیں. ارے دنیا میں اگر آپ کی کوئی دعوت کرے آپ 10-20 آدموں کو جمع کر کے لے جائیں تو وہ بولے گا بھاگ جا بھائی, دروازہ ہی بند کر دے گا کہ دعوت تو تیری کی ہے, میں نے سارے محلے کو لے کے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں نفلوں میں آؤ, ہم سے مانگو, ہم سے جو ہے طلب کرو, تو ہم پورے محلے کو لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پر پھر وہ یکسوئی حاصل ہی نہیں ہوتی. یہ ناقدری ہے اللہ رب العزت کی. بادشاہ اکیلے میں بلائے تو اکیلے میں جاؤ, وہ خلوت میں تم کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں, ہم اس خلوت کو جلوت میں بدل دیتے ہیں. پر جو کام تنہائی میں ہوگا وہ سب کے سامنے تو نہیں ہو سکتا. اس لیے جو گڑگڑانا, عاجزی کے ساتھ رونا, اللہ سے مانگنا, جو چاہے مانگو اللہ سے, اپنے رب سے مانگو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر پاؤں کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو, ہانڈی کے لیے نمک چاہیے تو اللہ سے مانگو, ملے گا تو تمہیں دنیا میں ہی کسی کے ہاتھوں, لیکن وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہوگا. ہم تو اللہ سے مانگے نا, کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ ہم سے اچھا تو وہ دیہاتی تھا جو کسی بادشاہ کے پاس آیا مانگنے کے لیے, تو دربار نے کہا کہ رک جا, اس وقت بادشاہ جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے. دیکھا جھانک کے تو بادشاہ دعا مانگ رہا, کہا کیا کر رہا ہے؟ کہ اللہ سے مانگ رہا ہے. اچھا یہ بھی کسی سے مانگتا ہے؟ یہ تو خود بھکاری ہے, میں اس سے کیا مانگوں, میں بھی اسی سے کیوں نہ مانگوں جس سے یہ مانگ رہا ہے. تو بادشاہ جس کے محتاج ہیں اس سے آدمی مانگے, اپنے جیسوں سے کیا مانگنا بھائی, اللہ سے مانگو. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اللہ سے مانگو, بڑی سے بڑی چیز ہو اللہ سے مانگو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں. اگر ہم سمجھے تو ہمارے لیے ہر رات شب برات کی رات. اپنے آپ کو, اپنے اعمال کو ایسا مرتب کر لو, اللہ سب کو توفیق دے, مجھے بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو ایسا مرتب کر لیں کہ ہمارے لیے ہر رات شب قدر کی رات بن جائے, ہم ہر رات کی قدر کرنے والے بن جائیں. سچی بات یہ کہ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے, کیونکہ بھائی جو وقت چلا گیا, جو لمحہ بیت گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. رات کا جو حصہ چلا گیا اب کبھی واپس آنے والا نہیں. اس رات کو آدمی چاہے کہ میں پھر لے آؤں, کبھی نہیں آتا. اسی لیے ہمارے یہاں شاد سالگرہ منانا, عرس منانا, یہ سب کچھ جائز اس لیے نہیں کہ وہ دن تو کبھی بھی نہیں لوٹ کے آ سکتا. سالگرہ پیدائش کا جو دن آ گیا آ گیا, اس دن تم ایک دن کے تھے کہ آج بھی ایک دن کے ہو؟ آدمی کہا کرے گا میں تو ننا منا بچہ ہوں, پیدا ہوا ہوں ابھی, وہ وقت تو کبھی نہیں آتا. اب بلا وجہ یہ سوچنا کہ بھائی ایک سال گزر گیا, حالانکہ وہ نہ دن آتا نہ وہ وقت آتا اور نہ ہی وہ جو ہے وہ مہینہ ہوتا, ضروری نہیں ہے, تبدیل ہوتے رہتا ہے اوقات. اس لیے ان کاموں کی طرف پڑھنے سے ہماری توجہ جو ہے وہ بڑھتی ہے. جن کاموں کا شریعت نے حکم دیا ان کی طرف آؤ, جن کاموں سے کو کرنے کا حکم نہیں دیا, غیروں کی چیزیں جو ہم میں آئی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمان مردوں کو عورتوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ ہو تو اپنے قضا نمازیں پڑھنی چاہیے. نمازیں ہماری بہت سی رہی ہوئی ہیں, تو بجائے اس کی کہ نفلیں پڑھیں, بھائی ایک آدمی جو ہے وہ مقروض ہے, 10,000 روپے قرض ہے اس کے اوپر, اب کہیں سے کسی نے سب کا زکات دے دی, اب بانٹتا پھر رہا سب کو, اس کو بانٹنا چاہیے, قرض ادا کرنا چاہیے؟ تو یہ ایسا ہی ہے کہ نفلی نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو ہم پہ قرض چڑھا ہے وہ ہم نے زیادہ ادا نہیں کیا. تو ہماری نماز قضا جو رہ گئی ان کو پڑھیں, ان کو ادا کریں. اب جتنی بھی ادا ہو جائیں, ایک رات کی ہو, ایک دن کی ہو جائیں, دو دن کی ہو جائیں, 10 دن کی ہو جائیں, آدمی جتنا چاہے ادا کر لیں اور اس کا حساب بھی رکھے. اسی طریقے سے اور دیگر معاملات ہیں, اللہ سے دعا میں مشغول. دعا آج کل اس دعا کو آدمی اہمیت نہیں دیتا. دعا میں مشغول ہو جاؤ, خوب اللہ سے مانگو, یہ بڑی اہم چیز. اللہ سے رضا مانگ لو, اس کی توفیق اطاعت مانگ لو, اللہ تعالیٰ سے اچھے اعمال کرنے کی استطاعت مانگ لو, قوت اور قدرت طلب کر لو, اللہ رب العزت سے اس کی رضا مانگ لو, اور یہ مانگ لو کہ اللہ اپنی ذات کی سوا ہر ایک کا خوف میرے دل سے نکال دے. شجاعت مانگ لو, اللہ رب العزت سے مانگو کہ اللہ اتنا عطا فرما کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, ہمیں دینے والا بنا دے, اتنا عطا فرما کہ ہم زکاتے دیں, ہم حج کریں, عمرہ کریں, تیرے راستے میں اپنی دولت کو لٹائیں. یہ سب اللہ سے مانگو. تو خوب مانگو لیکن اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, اللہ اس کی توفیق دے دے کہ ہم اس سے مانگنے والے بن جائیں صحیح طریقے سے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ سے مانگتے بھی نہیں صحیح طرح, ہمیں تو یہ ادب بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان تمام امور کی توفیق عطا فرمائے, اور جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.